نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. آج 27 پارے الحمدللہ تراویح میں مکمل ہو گئے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تعدد ازواج کا مسئلے کو بھی بیان فرمایا، جس میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم چاہو تو ایک دو تین چار تک نکاح کر سکتے ہو، لیکن فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم یہ اس بات کا خوف رکھتے ہو کہ تم عدل نہیں کرو گے، تو فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی تمہارے لیے کافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک تعلق ہے، ویسے تو عام لوگوں کے لیے جو عدل و انصاف سے کام لے سکے ان کے لیے شریعت نے چار تک کی اجازت دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے مختلف اقوام میں اس کا بڑا رواج تھا. یعنی بعض ہندوؤں کے بڑے بڑے ایسے گزرے ہیں کہ جن کے حرم میں جو ہیں وہ سو سینکڑوں بیویاں ہوتی تھیں، اور اسی طریقے سے مختلف بادشاہ ایسے گزرے ہیں، مختلف تہذیبیں ان میں اس کا رواج تھا. لیکن وہ معاملہ ان کا یہ تھا کہ وہ ان کے ساتھ نہ عدل کرتے تھے نہ انصاف کرتے تھے. لیکن بہرحال تعدد ازواج کا رواج رہا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب یہ احکام نازل ہوئے تو اس سے پہلے تعدد ازواج کا رواج تھا. چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صاحب جن کا نام غیران اسلمہ تھا، وہ آئے اور انہوں نے، وہ مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے آ کر عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری 10 بیویاں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ 4 ان میں سے رکھ لو، باقیوں کو طلاق دو. چنانچہ انہوں نے 4 بیویوں کو رکھا اور باقیوں کو طلاق دے دی. اور دوسری روایت ایک اور بھی ہے جو اس کے تکملے کے طور پر میں عرض کر دیتا ہوں کہ سیدہ عمر فاروق کے زمانے میں پھر یہی شخص، اس نے یہ 4 تھیں ان کو بھی طلاق دے دی تھی، اور اپنی جائیداد اور اپنا جو میراث تھی وہ ساری لڑکوں میں تقسیم کر دی. سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا تو آپ نے اسے بلایا اور کہا کہ تو نے یہ اس لیے کیا ہے کہ تاکہ اپنی بیویوں کو جائیداد سے محروم کر سکے، لہذا تو رجوع کر ان سے، اور جو پیسہ تو نے لڑکوں کو دیا ہے وہ واپس لے. چنانچہ ایک اور روایت اسی طریقے کی آتی، ایک اور شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نکاح میں جو اس وقت 5 بیویاں ہیں، آپ نے فرمایا کہ 4 رکھ سکتے ہو، ایک کو طلاق دے دو. تو یہ میں اس طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ 4 سے زیادہ ایک وقت میں رکھنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ بھئی 4 تک کی اجازت ہے، جو زائد ہیں انہیں طلاق دے دو. اب جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے تو بعض مستشرقین جو ہیں اس مسئلے کو اس طریقے سے اٹھاتے ہیں کہ العیاذ باللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کی جو اتنی بیویاں تھیں تو خدا نہ کرے کوئی آپ جو ہے وہ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، یا اس قسم کی آپ کی طبیعت تھی. لیکن یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف لوگوں نے الزام لگائے، کسی نے کہا کاہن ہے، کسی نے کہا ساحر ہے، کسی نے کہا جادوگر ہے، مختلف، لیکن کسی نے بھی اخلاقی اعتبار سے آپ پر کوئی الزام نہیں لگایا. کبھی بھی کسی کافر کو جرات نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہہ سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی اخلاقی خرابی ہے. اب جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو یقیناً آپ کا جب پہلا نکاح ہوا تھا اس وقت آپ کی عمر 25 برس کی تھی، اور ایک ایسی خاتون سے آپ نے نکاح کیا کہ جو اس وقت 40 برس کی تھی، اور پہلے 2 ان کے شوہر تھے، ان سے بچے بھی تھے. یعنی ایک ایسی عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا کہ جو آپ سے عمر میں بڑی، اور جو پہلے سے 2 ان کے شوہر تھے، جو کسی کا انتقال ہو گیا یا تو، اور باقی پھر ایسے ان کے بچے اولادیں بھی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے نکاح ہوا، اور پھر ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نبھایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی 65 سال کی عمر تھی، گویا کہ 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ساتھ نبھایا، اور ان کے جب تک وہ آپ کی بیوی کے طور پر رہیں یعنی آپ کے عقد میں رہی تو آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا. تو یہ کہا خدا نہ کرے اگر کوئی شخص ایسا ہوتا تو اسے کون روک سکتا تھا. لیکن 50 سال کی جب آپ کی عمر تھی اس وقت تک بھی آپ نے ایک بیوی پر گزارا کیا, اور پھر اس کے بعد جو حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں, تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 54 سال تھی. تو یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت سودا کے زمانے تک یعنی ایک بیوی 54 برس کی عمر تک آپ نے ایک ہی بیوی پر گزارا کیا. پھر اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے آپ کا نکاح تو ہو چکا تھا لیکن رخصتی جو ہے وہ بعد میں ہوئی تھی, تو پھر وہ 2 ہجری میں غالباً ان کی بھی رخصتی ہوئی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ زینب بنت خزیمہ وہ خاتون جو ہیں آپ کے عقد میں آئیں, لیکن وہ 18 ماہ غالباً اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 3 مہینے وہ زندہ رہیں اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے باقی جو ازواج تھیں وہ آپ کے جو ہے وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا. حضرت زینب بنت جحش کا نکاح سن 5 ہجری میں ہوا. تو یوں کہہ لیجئے کہ 58 سال کی عمر تک آپ کے یہاں صرف 4 بیویاں تھیں, اور 58 سال کے بعد باقی جو بیویاں آئی ہیں تو وہ 2-3 سال کے اندر جو ہے وہ جمع ہوئی ہیں. تو یقین اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کیا کیا حکمتیں تھیں, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حکمتوں کے تحت یہ نکاح کیے, تو یقیناً اس میں کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہے, بعد نہیں ہے. یعنی بعض نکاح آپ اور ان سے جو فوائد امت کو پہنچے, تو یقیناً اگر ان کے نکاح نہ ہوتے تو ایسے فوائد امت کو نہیں پہنچ سکتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد خاتون ہیں کہ جن سے آپ کا نکاح ہوا تو یہ کنواری تھی. اس کے علاوہ کوئی بھی خاتون ایسی نہیں ہے, بعض اوقات جو ہے وہ بیوہ تھیں, بعض اوقات ان کے شوہروں کا انتقال ہو گیا تھا اور یا طلاق ہو گئی تھی, بعض دو جو ہے وہ شوہر پہلے کر چکی تھی اس کے بعد انہیں طلاق ہو گئی تھی یا ان کے شوہروں کا انتقال ہو گیا تھا. تو کوئی نہ کوئی حکمت تھی جس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کیے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ کا نکاح ہوا تو یہ ایسی خاتون تھی کہ جو اپنے ساتھ بچے بھی لے کے آئیں. تو یقیناً اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح نہ ہوتا تو یہ خانہ خالی رہ جاتا, تو نبی تو نمونہ ہوتا ہے امت کے لیے, تو یہ خانہ خالی رہ جاتا کہ بھی اگر جو ہے کسی ایسی عورت سے کسی کا نکاح ہو تو ارے بچوں بیٹھ جاؤ آرام سے, ان بچوں کو روکو بھائی, یہ کن کی اولادیں ہیں سمجھ میں نہیں آتا, بٹھاتے بھی نہیں اپنے پاس, پوری تراوی میں جو ہے شرارتیں کرتے رہتے. کتنے بڑے بڑے بچے ہیں دیکھیے, بوتلے کھینچ کے مارتے ہیں, جتنا پانی یہاں ضائع کرتے ہیں مسجد کے اندر, بہت بدتمیزی کرتے ہیں. ابھی میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ آپ ان کو سمجھائیں جو لے کے آتے ہیں انہیں اپنے پاس بٹھایا کریں. تو بہرحال یہ معاملہ یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ کا نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا. وہ فرماتی ہیں کہ ایک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجا نکاح کا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زبان تھوڑی سی تیز ہے, آپ نے فرمایا کہ اللہ اسے ٹھیک کر دے گا. فرمایا کہ میرے بچے بھی ہیں, آپ نے فرمایا جیسے تمہارے بچے ویسے میرے ہی بچے, یعنی تمہاری بچے میرے بچے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت بھی فرمائی. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بٹھا کے کھانا کھاتے تھے تو ایک مرتبہ ان سے کہا کہ سم اللہ, اللہ کا نام لے کے کھاؤ, اور کل بیمینک دہنے ہاتھ سے کھاؤ, وہ کل مما یلیک اور اپنے سامنے سے کھاؤ. تو یہ ادب بھی سکھایا کہ کس طریقے سے تم نے کھانا کھانا ہے, کس طریقے زندگی گزارنی ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح نکاح کیا. اور یہی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان کے جو شوہر تھے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, یعنی آپ کے نکاح سے پہلے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دعا سکھائی. وہ دعا سیکھ کر جب یہ آئے تو اپنی اہلیہ کو بتایا کہ آج میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سیکھی. تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اچھا, پھر جب ان کا انتقال ہوا تو وہ دعا جو ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی. اس دعا کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کے شوہر سے بہتر شوہر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو ہے انہیں عطا فرمایا. تو بہرحال حضرت ام سلمہ کا یہ معاملہ ہوا. اس طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو آپ سے نکاح ہوا تو یہ لون یعنی جنگ کی صورت میں یہ قید ہو کر آئی تھی, اور جن کے حصے میں یہ تھیں ان سے انہوں نے معاملہ کر لیا کہ بھئی تم ایسا کرو مجھے آزاد کر دو اور مجھ سے اتنے پیسے لے لو. تو انہوں نے یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئی اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں کے حصے میں آئی ہوں لیکن آپ جو ہیں وہ میری طرف سے اگر پیسے ادا کر دیں یا مجھے دے دیں تو میں جو ہے تاکہ آزاد ہو جاؤں. آپ نے فرمایا کہ میں اس سے بہتر صورت تمہیں نہ بتا دوں. تو فرمایا کہ بتائیے. تو فرمایا کہ میں تم سے نکاح کر لیتا ہوں اور جو ادائیگی ہے پیسوں کی وہ میں اپنی طرف سے ادا کر دیتا ہوں. تو انہوں نے بڑی خوشی سے کہا کہ اس سے بہتر کیا بات ہو. تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. اور چونکہ یہ قید ہو کر آئی تھی اور ان کے خاندان کے اور ان کے قبیلے کی تقریباً 100 گھرانے اور بھی تھے جو قید ہو کر مسلمانوں کے پاس آئے تھے. اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی یہ. ان کی وجہ سے صحابہ اکرام نے یہ کیا کہ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ زوجہ بن گئی ہیں بیوی بن گئی ہیں تو جن کے پاس کوئی خاتون تھی کوئی مرد تھا یعنی باندی یا غلام تھے ان سب نے انہیں آزاد کر دی. تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کوئی ایسی بابرکت خاتون حضرت جویریہ سے بڑھ کر نہیں دیکھی کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 100 مردوں کو یا عورتوں کو جو ہے وہ آزاد کیا. یعنی ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے باقی سب کو بھی آزاد کرا دیا کیونکہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز رشتہ دار بن گئی ہیں لہٰذا جو لازمی بات ہے کہ جو لوگ قید تھے وہ بھی رشتہ دار بن تھے آپ حضرت جویریہ کے. تو انہوں نے اس رشتہ داری کی وجہ سے ان سب کو رہا کر دیا. تو بہرحال یہ اور اس طرح کی بہت سی جو حکمتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ نے نکاح کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود اتنی عالمہ فاضلہ تھی تو تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 48 سال تک انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو مسائل بتائے سکھائے. تقریباً 200 سے زیادہ ان کے شاگرد تھے. اور اسی طریقے تقریباً 2210 روایتیں حضرت عائشہ صدیقہ سے ملتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت تک پہنچی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتائیں اور آپ نے پھر وہ احکام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائے. اسی طریقے سے حضرت ام سلمہ تقریباً 378 روایات جو ہے ان سے ملتی ہیں. اور باقی بھی جو ازواج تھیں تو صرف دو مثال کے طور پہ میں نے عرض کر دیا ورنہ جو باقی خواتین تھیں انہوں نے بھی دین کی خدمت کی لوگوں کو مسائل بتائے. اور جو خواتین کے سلسلے کے خاص طور پہ مسائل ہوتے ہیں تو ان سے لوگ پوچھتے تھے خواتین پوچھتی تھیں اور پھر وہ ان کو وہ مسائل بھی بتاتی تھیں. تو اس سے بہت بڑا فائدہ جو ہے وہ ہوا. اسی طریقے سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کے شوہر جو تھے اور یہ دونوں ہجرت کر کر حبشہ چلے گئے تھے. وہاں جانے کے بعد شوہر جو ہے وہ نصرانی ہو گیا عیسائی بن گیا. اب یہ بیچاری اکیلی رہ گئی. تو انہوں نے اللہ سے دعا بھی کی. بہرحال انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک چاند جو ہے وہ ان کی جھولی میں آ گیا. تو بہرحال اس کی تعبیر بعد میں یہی ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا. اور اس وقت کے جو بادشاہ تھے حبشہ کے نجاشی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان سے کیا اور مہر بھی اپنی طرف سے ادا کیا. اس لیے ان کا مہر جو ہے وہ سب سے زیادہ تھا باقی خواتین کے مقابلے میں. تو بہرحال اور یہ ام حبیبہ کون تھی؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی. اور حضرت ابو سفیان جو ہیں وہ تھے جو اس وقت دشمنان اسلام کے سرخیل تھے. اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جب مکے میں انہیں اس کی اطلاع ملی کہ میری بیٹی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا ہے تو اس کی زبان سے فوراً نکلا کہ خدا کی قسم محمد ایسے مرد ہیں جمع مرد ہیں کہ جن کی ناک جو ہے وہ نیچے نہیں کی جا سکتی یا جو جن کو ہم شرمندہ نہیں کر سکتے. یعنی ہم تو دشمنیاں کر رہے ہیں اور ہماری بیٹی ان کے نکاح میں چلی گئی. تو یہ اللہ پھر اس کے بعد اللہ ان کو وہ بھی دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے. تو بہت سے فوائد تھے جو نکاح ہوئے. ان نکاحوں میں بہت سے فوائد امت کو حاصل ہوئے. تو یہ نکاح جو تھے یہ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ بھی نکاح کر سکتے تھے لیکن اس کے بعد جتنے نکاح ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ کوئی ان سے کوئی اور نکاح بھی نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی پابندی ہو گئی اس کے بعد کوئی نکاح نہیں کیا. تو بہرحال یہ تعدد ازواج کے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اور مستشرقین خاص طور پر تو وہ اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں. لیکن ہر آدمی جو صاحب عقل ہے جو صاحب بصیرت ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو نکاح تھے اس میں مختلف فوائد تھے. اور ان تمام خواتین میں 9 بیویاں تھیں یا بعض روایت میں 11 آتی ہیں کیونکہ 9 تو بیویاں تھیں اور ایک جو ہے وہ حضرت ماریہ جو ہے یہ لونڈی تھی. اور ان سے بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام ابراہیم تھا. تو تو بہرحال بہت سے فوائد امت کو حاصل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمائے. تو انشاءاللہ جو اعتراضات وہ کرتے تھے اس کا اعتراض کا جواب خود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بھی دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو جس وقت چار شادیوں کی اجازت دی گئی تھی آپ اس وقت بھی کر سکتے تھے, لیکن آپ نے نہیں کیا اس وقت. اور جب 58 سال کی عمر ہوئی تو اس وقت جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو ہے وہ کچھ بیویاں جمع ہوئی تھی, اور بعد کی جو شادیاں 58-63 سال کی تو آپ کی عمر تھی کل, تو باقی جو دو تین بیویاں آئی ہیں وہ 58 سال کے بعد آئیں, اور اس میں بھی وہ بڑی حکمتیں تھیں, وہ سب کی سب کوئی نہ کوئی بیوہ تھی اور کوئی متعلقہ تھی. تو اسی لیے آج بھی جو ہے وہ اس کا اجر و ثواب ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے نکاح کرتا ہے کسی بیوہ سے کرتا ہے یا کسی متعلقہ سے کرتا ہے اس لیے کہ بھائی اس کے بچوں کی میں پرورش کر لوں گا, یا اس کی جو ہے وہ خاتون متعلقہ اس کا نکاح ہو جائے تو اچھا ہے. اور اس میں کتنے فوائد ہیں, کیونکہ اس سے اگر خواتین کی تعداد دنیا میں ویسے زیادہ ہے, اگر نکاح نہیں ہوں گے تو جنسی انارکی پھیلے گی, بے حیائی پھیلے گی, برائیاں پیدا ہوں گی. تو شریعت نے کہا نکاح کرو زنا مت کرو, اور نکاح کو آسان کرو زنا کو مشکل بناؤ. آج ہم نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے زنا کو آسان کر دیا اور نکاح کو مشکل بنا دیا. جب تک آج کل تو 10-20-25 لاکھ روپے نہ ہو تو نکاح کا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا, بلکہ 10-20-25 لاکھ تو میں کم کہہ رہا ہوں, کیونکہ آج کل تو 17-18 لاکھ کے تو لان ہی بک کرائے جاتے ہیں. اس کے بعد جو کھانا ہوتا 10-15 لاکھ سے کم وہ بھی نہیں ہوتا. اس کے علاوہ سونا چاندی تو یہ کہہ لیجیے کروڑوں میں جا کے شادیاں ہو رہی ہیں. تو نکاح کو جب تک نہ ہوگی, وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نہ رادا نہ سومن تیر ہوگا نہ رادا ناچک, تو بس 30-30 سال 35-35 سال جوانوں کی عمریں ہو جاتی ہیں, عورتوں کی عمریں 30-30-40-40 سال کی ہو جاتی ہیں. مردوں سے کہو تو بھائی ابھی ادھر اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے, پتہ نہیں کب جا کے کھڑا ہوگا بھائی پیروں پہ. تو جب تک پیروں پہ کھڑا نہیں ہوگا نکاح نہیں کرے گا. شادی ہم نے مشکل بنا دی, شادیاں آسان تھی شریعت میں. یہ واحد ایسی چیز ہے جس میں کوئی پائی پیسہ خرچ نہیں ہوتا سوائے مہر کے کہ مہر دینا ہوتا ہے بس. باقی چیزیں تو پھر ہماری طرف سے مختلف چیزیں آئی تو اس کی وجہ سے ہوتے ہیں, ورنہ ایک صحابی کو کسی نے کہا کہ بھئی میں فلاں کے گھر میں جو ہے نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتا ہوں, اگر ہو سکے تو تم جاؤ میری طرف سے نکاح کا پیغام دے دو. جب وہ ان کے گھر گئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی فلاں شخص جو ہے انہوں نے آپ کی بیٹی کے لیے پیغام دیا ہے کہ آپ ان سے نکاح کر دیں, انہوں نے کہا دیکھو بھائی ان سے تو میں نہیں کروں گا, ہاں اگر تم چاہو تو تم سے نکاح کر دیتا ہوں. کہا بسم اللہ, اسی وقت نکاح ہوا. پیچھے سے لے کے چلے گئے بھائی, اور لے کے اس لیے گئے کہ پہلے اس نے تو انکار کر دیا, ان سے تو کرنا ہی نہیں تھا. جب معاملہ ختم ہو گیا تو انہوں نے کر لی, تو انہوں نے کہا تم کرنا چاہو تو کر سکتا ہوں. تو صاحب معاملہ تو والد تھے, تو اس میں کوئی شرن کوئی قباحت بھی نہیں تھی. شریعت نے اس سے منع کیا ہے کہ کوئی آدمی اگر پہلے سے پیغام نکاح کسی نے ڈالا ہو اور ابھی بات چیت چل رہی ہو تو وہاں پر تم پیغام نکاح مت دو, اس لیے کہ جائز نہیں ہے. جب تک کہ سامنے والا جواب نہ دے دے, جب ان کا معاملہ ختم ہو جائے پھر آپ اپنا معاملہ پیش کریں. تو صرف یہ نکاحی کا معاملہ نہیں ہے, یہاں تو اگر کوئی بکری بھی خرید و فروخت کر رہا ہو نا تو وہاں بھی یہ ہے کہ جب تک وہ معاملہ ان کا جو ہے مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک تم نہ کہو گے بھائی مجھے دے دو. ہمارے یہاں تو آج یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی بکری کا ہاتھ رکھ رہا ہے سوتا کہہ رہا دوسرا جاتا ہے ہاں بھائی کیا بول رہا ہوں, اس نے جو بولا تھا کہ اچھا بھائی مجھے 100 روپے زیادہ مجھے دے دو. تو یہ ناجائز اور غلط کام جو ہم کرتے ہیں کہ ابھی ایک بھائی کا معاملہ چل رہا ہے اور جواب نہیں ملا اس کو اور ہم جو ہے اپنا معاملہ پیش کر دیتے ہیں. تو نکاح کے اندر بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر کسی کا معاملہ چل رہا ہو تو آپ اس وقت تک جو ہے پیغام نہ دیں جب تک کہ پہلے والے شخص سے معاملہ صاف نہ ہو جائے. اور دوسری بات یہ کہ یہ چار شادیوں کو بھی شریعت نے اجازت اس لیے دی ہے تاکہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ حلال طریقہ عام ہو اور حرام سے انسان بچے, اور اس وقت یہ کر سکتا ہے جب اس کو یہ یقین ہو کہ میں عدل کر سکوں گا, اور اگر عدل نہیں کر سکے تو شریعت نے کہا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم عدل و انصاف سے کام نہیں لے سکو گے فَوَاحِدَةً, پھر ایک ہی کافی. بزرگان دین نے اس معاملے کے اندر بہت حدیث میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں کہ کوئی آدمی اگر نکاح کر لے اور پھر ایک بیوی کی طرح متوجہ ہو جائے دوسرے کو ایسی چھوڑ دے تو قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کے جسم کا ایک حصہ جو ہے وہ ڈھلکا ہوا ہوگا گرا ہوا ہوگا, کیونکہ اس نے دنیا میں کسی خاتون کے ساتھ ایسا ظلم کیا کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا, اس کی نہ اس نے خبر گیری کی نہ اس کے حقوق ادا کیا. تو اس لیے شریعت نے بہت سخت پابندی لگائی ہے اس کی کہ اگر تم حق ادا نہیں کر سکتے تو اس صورت میں تمہارے لیے دوسرا نکاح کرنا جائز نہیں ہے. ہمارے ہاں تو معاملہ یہ ہے کہ جو بیچاری ایک ہوتی ہے وہی روتی رہتی ہے الا ماشاء اللہ, کبھی وہ رلا دیتی ہے کبھی خود روتی ہے, تو دونوں ہی باتیں ہیں. یعنی کوئی ایسی ظالم خاتون مل گئی تو مرد روتا پھرتا ہے بےچارا, اور اگر جو ہے وہ مرد ظالم ہے وہ عورت روتی پھرتی ہے. تو ہمارے یہاں تو معاملے جو ہے نا افراد و تفریق کے ہیں, یا تو اتنا آگے اوپر نکل جاتے ہیں یا بالکل نیچے چلے جاتے ہیں. تو بھائی معاملہ یہ ہے کہ ہمیں عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے. جو ایک عورت ہے اس کے ساتھ بھی عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے کہ اس کے حقوق پامال نہ ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی دو بیویاں تھیں. ایک صاحب ہدیہ لے کر آئے, اور ہدیہ اس طرح لائے کہ دو تربوز لے کر آئے. انہوں نے کہا بھائی مولوی صاحب کی دو بیویاں تو ایک تربوز وہاں بھیج دے گا ایک تربوز یہاں بھیج دے گا. اب جب یہ تربوز لے کر آئے تو انہوں نے کہا بھائی چھری لے کے آؤ. اب جب چھری لائی تو ان دونوں تربوزوں کو کہا کہ آدھا آدھا کاٹ لو بھائی, اور کاٹ کے ایک آدھا ادھر ڈالا دوسرا آدھا ادھر ڈالا. میں کہا بھائی مولوی جی میں نے تو پہلے ہی دو تربوز لائے تھے کہ وہاں بھیج دے ایک وہاں بھیج دے. کہا کہ اگر ایک پھیکا ہوا دوسرا میٹھا ہوا پھر. یعنی ایسا عدل و انصاف کرنا یہ بھی تو دیکھے نا بات ہے. اگر وہ چاہتے ہو تو ایک ایک بھیج دیتے, چاہے وہ ایک میٹھا نکلتا ہے ایک پھیکا ان کی قسمت, لیکن نہیں انہوں نے ایسا نہیں کیا. اتنا عدل کیا انصاف کیا کہ ان دونوں کو کاٹا اور پھر ایک آدھا حصہ اس تربوز کے ساتھ ملایا, یہ تربوز دوسرے کے ساتھ ملایا, تاکہ آدھا اگر پھیکا نکلے تو آدھا میٹھا بھی تو نکلے, اور دونوں کے ساتھ یہ عدل و انصاف کیا. تو بھائی اگر کوئی اتنا عدل و انصاف کر سکتا ہے پھر تو ٹھیک ہے. البتہ اس میں صرف اتنی بات ہے کہ اگر دل کا میلان کسی ایک کی طرف زیادہ ہو تو یہ اللہ کی طرف سے, محبت کسی سے کم ہوتی ہے کسی سے زیادہ. لیکن ظاہری اعتبار سے بھائی جو جتنے جوڑے اس کو بنا رہا تو اتنے جوڑے اس کو بھی بناؤ, جو جیسا اس کو کھلا رہا ہو اس کو بھی کھلاؤ. اسی طریقے سے شباشی کے اندر اگر تم دو راتیں وہاں جاتے ہو دو راتیں یہاں بھی جاؤ. اس میں عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف دل کا میلان ہوتا ہے, محبت قلبی زیادہ ہوتی ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ یہ جو تقسیم ہے میں جو ظاہر کے اعتبار سے وہ تو میں تقسیم کرتا ہوں اس لیے کہ اس کا میں مالک ہوں, لیکن دل کا میں مالک نہیں ہوں, وہ تیرے اختیار میں ہے. اگر یہ کسی ایک طرف جھک رہا ہے تو مجھے معاف فرما دیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کے اندر جو ہے دل کے معاملے میں کچھ نہیں کر سکے تو ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ سے آپ کو محبت تھی, اور لیکن اس کے باوجود آپ عدل و انصاف کرتے تھے کہ باری کے دن ہر ایک کے پاس جاتے تھے, تو جس کی باری ہوتی تھی وہیں جاتے تھے, دوسری جگہ نہیں جاتے تھے. البتہ بعض خواتین ایسی تھی ان میں سے, ان کو چونکہ پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ سے محبت فرماتے ہیں, تو کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی خاتون کہتی تھی کہ بھئی آپ میری جگہ جو ہے وہ آپ وہاں تشریف لے جائیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہو حاصل ہو. تو اس طریقے سے, اور اسی لیے جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں سے اجازت لی کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں آخری دن جو ہے وہ عائشہ کے گھر گزار لوں. ان سب نے خوشی خوشی اجازت دی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری وقت آیا وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آیا, اور وہی حجرہ جو ہے آج مقبرہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیونکہ یہ قانون ہے کہ نبی جہاں انتقال کرتا ان کی قبر بھی وہیں ہوتی, تو اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ کا ہی حجرہ ہے یہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے, اور جہاں پھر صدیق اکبر بھی ہیں, اور جہاں سید عمر فاروق بھی ہیں, اور انشاءاللہ قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو چوتھی قبر ان کی بنے گی وہاں, اور اس کی وہ جگہ وہاں آج بھی موجود ہے. بہرحال یہ چند باتیں میں نے اس طرح کر دی کہ تاکہ جو ذہن میں اعتراضات بعض اوقات آتے ہیں تعدد ازواج یعنی زیادہ شادیوں کے, تو یاد رکھیے کہ تمام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ چار نکاح کر سکتے ہیں, اور یہ عین فطرت ہے. دیکھو بھائی بات یہ, دل تو سب کا چاہتا ہے چاہے وہ 80 سال کا بوڑھا ہو چاہے 60 سال کا, کوئی ڈر کے مارے نہیں بولتا, وہ پتا ہے گھر میں گیا تو فساد پیدا ہو جائے گا, ورنہ یہ ہے فطرت کے اندر. کیونکہ عورت کے اوپر کچھ ایام ایسے گزرتے ہیں کہ مرد رہ نہیں سکتا, اس کے لیے اگر دوسری بیوی ہوگی تو پھر اس کو اطمینان ہوگا, تو شرم تو ناجائز نہیں ہے. اور یہ ہمارے ہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے جو ہے وہ چونکہ شریعت کو سمجھتے نہیں ہیں, بعض لوگ جو ہے وہ یہاں پر آتے ہیں نکاح ہوتا ہے تو کہتے ہیں بھی شرط لکھو کہ دوسری شادی نہیں کرے گا, اور کہتے ہیں ہم یہ شرط نہیں لکھ سکتے. جب اللہ نے حکم دیا ہے شادیوں کی اجازت دی ہے تو میں کون ہوتا ہوں روکنے والا بھائی, اور تم لاکھ لکھوا لو اگر اس کا دل کہیں آ گیا اور اس نے کرنی ہے تو کر کے رہے گا, تم کچھ بھی کر لو زنجیریں باندھو پھر بھی وہ رکے گا نہیں, جس نے کرنی ہے وہ کرے. اچھا یہ قانون غریبوں کے لیے بیچاروں کے لیے, امیر تو جتنی مرضی کر لے. اور ہمارے یہاں ہیں وڈیورے نے کر رکھی ہیں, خانوں نے کر رکھی ہیں, ماشاءاللہ ممبران ہیں اسمبلی میں کتنے ایسے ہیں جن کی چار چار بیویاں ہیں, اللہ کرے وہ عدل و انصاف بھی کرتے ہوں. تو بہرحال عدل و انصاف اگر کوئی شخص کر سکتا ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے, اور اس کی وجہ یہ بھی ہے تاکہ کوئی اگر بیوہ ہے تو اس سے نکاح کرو بھائی, کوئی متعلقہ ہے اس سے نکاح کرو. حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب جو نکاح کی ترغیب دیتے ہیں, انہوں نے جن سے نکاح کیے ہیں وہ ایسی خاتون ہے, کوئی ایک لنگڑی ہے بیچاری تو دوسری جو ہے وہ بیوہ ہے, کوئی متعلقہ ہے, تو انہوں نے ایسے نہیں کیا کہ کچھ چھانٹ چھانٹ کے بھائی ایسی لڑکیوں سے کیا کہ 18 سال کی اور 17 سال کی لڑکیوں سے کو نکاح کر لیا, بلکہ بڑی عمروں کی عورتوں سے نکاح کیا. مقصد ان کا یہ کہ شریعت کے احکام پر عمل ہو, اور جو خواتین بیچاری زندگی ایسی گزار رہی ہیں لوگ ان سے نکاح نہیں کرتے, ان کے نکاح ہوں. اب جو عورتوں کے نکاح نہیں ہوں گے تو پھر جو ہے جنسی انارکی, بے حیائی, فواہش یہ پیدا ہوں گے معاشرے کے اندر. ان چیزوں سے بچنے کے لیے شریعت نے نکاح کو رکھا ہے. اللہ تعالی ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رمضان المبارک کے ایام بہت تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں, اپنے فضل و کرم سے ہمیں دن اور رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ نے اپنے فضل و کرم سے یہ دن عطا فرما رکھے ہیں, اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. بات یہ ہے کہ رمضان تو آتے رہیں گے, جب تک دنیا ہے رمضان آتے رہیں گے, لیکن ہم نہیں ہوں گے, اس لیے ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ اللہ نے ابھی عطا فرمائے ہوئے ہیں, پتہ نہیں اگلا سال ہمیں ملے نہ ملے, کس کو پتا ہے. اس لیے جو دن اللہ نے عطا فرما رکھے ہیں ان ایام کی بہت ہی زیادہ قدر کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دے, زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے, ہر قسم کے شر اور فتنوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.